الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگو، عزیز دوستو، جمعہ میں ایک سلسلہ عقائد کے سلسلے میں چل رہا ہے کہ اسلامی عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھے، عقلی اطمینان کے ساتھ سمجھے، اس لیے کہ زندگی میں جو اعمال کی خرابی ہوتی ہے، دنیا داری میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں یا فیشن میں پڑے ہوئے ہیں یا رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں یا دنیا کے غافل انسانوں اور غافل کلچر کی جو نقل کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ خود اسلام کو گہرائی سے نہ سمجھنا، اپنا دین چونکہ سمجھے ہوئے نہیں ہیں اس لیے غیروں کی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ جب عقائد اچھی طرح سمجھے ہوئے ہوں، اپنا دین اچھی طرح سمجھے ہوئے ہوں تو غیروں کی تقلید نہیں کریں گے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیانات وغیرہ میں لوگوں کی غلطیوں پہ بہت بیانات ہوتے ہیں کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہی، اخبار میں سب ہی پڑھ رہے ہیں، برائیوں کے تذکرے کافی نہیں ہیں، اور برائیوں کا تذکرہ کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو سب کو معلوم ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ ہے کہ دین کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، عقیدے کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں، اور جن سچائیوں کو اللہ اور رسول دل میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ ان کے دل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہیں۔ اب ان کی سوچ کا انداز ہی صحیح نہیں ہے، ان کے جذبات صحیح نہیں بنے ہوئے ہیں۔ اب ایسے آدمی کو یہ کہیں کہ آپ فیشن مت کیجئے، آپ بے حیائی مت کیجئے، آپ یہ مت کیجئے، تو وہ سننے والا تو ہے نہیں۔ تو مختلف برائیوں کے اوپر توجہ دلانا بھی بہت مفید ہے، لیکن پہلی ضرورت ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک ترتیب سے اسلام سمجھایا جائے، سوچنے کا ڈھنگ صحیح ہو جائے، جذبات صحیح ہو جائیں، عقائد مضبوط ہو جائیں، تو آدمی ہر قسم کی گمراہی کو خود پہچانے گا اور دور ہٹے گا۔ تو اسی مقصد سے ایک ترتیب کے ساتھ دین کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب باتوں کو ترتیب سے ہی یاد رکھیں، پہلے توحید کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے شرک کی بات ہوئی، توحید کے دلائل سامنے آئے، اور پھر جو ہے آخرت کا تذکرہ ہوا، اس لیے کہ قرآن مجید میں توحید کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کئی جگہوں پر ہے، آخرت کی تفصیلات، آخرت کے دلائل، حساب کتاب کے دلائل، اور جو دوسرے مذہب والوں کا عقیدہ ہے اس میں کیا کمزوری ہے، وہ سب ہمارے سامنے آئے۔ اب جو ہے بیان چل رہا ہے رسالت کا، کہ رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دینے کے لیے انسانوں کو جو طریقہ اختیار کیے ہیں، وہ اپنے ایک بندے کو منتخب کر کے اس کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، خود نہیں آ جاتے۔ تو رسولوں کا نظام تفصیل سے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رسولوں کو بھیجتے ہیں۔ پھر اس میں گزشتہ تازہ جو مضمون چل رہا ہے معجزات کا چل رہا ہے، کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ سے ایسے غیر معمولی کام کرواتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو نبیوں کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، اب معجزات کی تفصیل اس کی ضرورت کیا ہے اس کی کافی تفصیل آ چکی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے اور بہت بڑی تعداد میں دیے گئے. بعض 10,000 معجزات کا بعض نے تذکرہ کیا ہے, بعض نے 3,000 معجزات جو ہے مرتب کیے ہیں, نقل کیے ہیں. تو بہت سارے معجزات حضور کے ہاتھ پہ ایسے ظاہر ہوئے جو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کے نبی ہیں. لیکن وہ معجزات حضور کی زندگی میں جنہوں نے دیکھے ان کے لیے تو دلیل تھی, اس لیے کہ انہوں نے آنکھوں سے وہ دیکھا تھا کہ تھوڑے سے پانی میں ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں سے ایسا پانی نکل رہا ہے کہ پوری فوج نے جو ہے اپنا ضروریات پوری کر لیں اس سے تھوڑے سے پانی سے. اب جنہوں نے دیکھا ان کے لیے معجزہ, لیکن آج کے انسانوں کے واسطے چونکہ آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے ہیں وہ ایک پرانی بات ہوگی, ایک تاریخ کی چیز ہوگی. تو حضور کو اللہ نے کچھ ایسے معجزے بھی دیے ہیں کہ ہر زمانے کے انسان اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ غور کر سکتے ہیں. زندہ معجزہ, وہ زندہ معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا وہ آج بھی زندہ معجزہ. تو اس کی تھوڑی تفصیل گزشتہ جماعت میں آئی ہے کہ قرآن کا محفوظ رہنا 1400 سال ہو جانے کے باوجود جیسا اترا تھا ویسا ہی جو محفوظ ہے یہ معجزہ ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اس کو تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے. ایسے ہی قرآن مجید میں جتنا علم بھرا ہوا ہے, حکمت کی باتیں, علم کی باتیں, پختہ قوانین, وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے یہ قرآن آیا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے, کبھی کسی سے پڑھا نہیں تھا, کبھی کسی علم والے کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزاری, یتیم تھے. تو بچپن سے ہی جو ہے آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑی, بکریاں چرانی پڑی. بڑے ہونے تک آپ جنگل میں جاتے تھے, بکریاں چراتے تھے, آپ کو کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا. الف با تا سا بھی نہیں جانتے تھے آپ, الفابیٹ بھی نہیں جانتے تھے. تو پھر ایسے انسان کے ذریعے سے ایسے ایسے قوانین سامنے آنا جو پوری دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کریں, وہ اس بات کی دلیل ہی کہ یہ ان کا علم نہیں ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم. قرآن میں اتنے گہرے اصول ہیں جامع کہ دنیا کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ اتنے جامع اصول کوئی نہیں پیش کر سکتا, اور یہ ظاہر ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں. تو پتہ چلا اللہ کی کتاب ہے. ایسے ہی قرآن مجید کی جو لینگویج ہے, فصاحت ہے, وہ اتنی اونچی ہے کہ اعلان ہے قیامت تک کوئی اتنے اسٹینڈرڈ کی ادبی زبان پیش نہیں کر سکتا. تو آج تک کوئی قرآن مجید کا بدل پیش نہیں کیا جا سکا, حالانکہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ پورے انسان مل کر بنا لو اور جنات کو بھی ساتھ میں لے لو, قرآن کے معیار کی زبان لکھ کے بتاؤ. آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا, اس کی بھی تفصیل بتائی گئی آپ کے سامنے. اس رسالت وغیرہ کو ہر چیز کو گہرائی سے سمجھ کے رہنا چاہیے, پھر حضور کی ہر بات پہ آنکھ بند کر کے چلنے کو طبیعت چاہے گی. رسالت کو اچھی طرح سمجھیں, اچھا غور کریں اس پر, اور اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگیں. ایسے ہی حضور کا ایک زندہ جو معجزہ ہے بہت حیرت انگیز, وہ ہے آپ کے ذریعے سے عربستان میں جو تبدیلی آئی, جو انقلاب آیا, روحانی انقلاب, ایمانی انقلاب, اور جو اخلاق تبدیل ہوئے لوگوں کے, اس کی پوری تفصیل تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور حضور ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب ہسٹری لکھی جا رہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہسٹری لکھنے کا سسٹم نہیں تھا, ہسٹری میں ان کا نہیں ملتا, ان کا وجود کسی بھی نبی کا وجود ہسٹری میں نہیں ملتا, دینی کتابوں میں ملتا. لیکن حضور کو اللہ نے ایک ایسے زمانے میں بھیجا جب ہسٹری لکھی جا رہی تھی, اس زمانے کی مختلف ملکوں کی ہسٹری میں حضور کا تذکرہ ہے, حضور کا صحابہ کا تذکرہ ہے, اور حضور کا زمانہ پورا ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, جس کو اپنے بھی پڑھتے ہیں غیر بھی پڑھتے ہیں. دنیا کی ایک مانی ہوئی چیز ہے تاریخ عرب, دوست بھی جانتے ہیں دشمن بھی جانتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربستان میں تشریف لائے وہ کتنا زیادہ جہالت کا زمانہ تھا، بالکل بد تہذیبی عام تھی عربوں میں، تہذیب سلیقہ کچھ نہیں تھا، لوٹ مار کی ایک دم عام فضا تھی، جس کو دیکھو لوٹ میں لگا ہوا ہے۔ عربوں کے جو ہیروز تھے وہ سب ڈاکو لٹیرے تھے، جس کو وہ لوگ ہیرو کے طور پہ ان کا کلام کعبے پہ لٹکاتے تھے، سب معلقہ سات جو ہے شاعروں کا کلام کعبے پہ عرب لٹکاتے تھے، حضور سے پہلے لٹکایا ہے، وہ پورے اس میں جتنے بھی تھے سب ڈاکو تھے، تو ڈاکو ان کے ہیرو تھے۔ تو ڈاکا لوٹ مار عام تھا اس قوم میں، جنگجو تھے، بس جب دیکھو لڑائی جب دیکھو لڑائی، بہت انتقام سے بھرے ہوئے، بہت غصے سے بھرے ہوئے، نسلوں تک بدلہ چلتا رہتا تھا۔ ایسے ہی بے حیائی بہت عام تھی جب حضور آئے عرب میں، کعبۃ اللہ کا طواف عورتیں ننگی ہو کے کرتی تھی، عبادت کر رہی ننگی ہو کے کر رہی، اور اچھے خاصے سردار جن کا مقام سردار کا ہوتا تھا وہ کعبے کے صحن میں یا جہاں بھی بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے تھے، تو راؤنڈ بیٹھتے تھے گول، تو جب زیادہ دیر ہوتی تھی ذرا کمر میں تھوڑا تکلیف شروع ہوتی تھی تو لنگی نکال کے اسی کو چٹا بنا کے بن لے کے بیٹھ جاتے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ستر کھول دیا، اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ بیت الخلاء جاتے تھے تو سب آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے حالات حاضرہ پہ تبصرہ بھی چلتا تھا، استنجا سے فراغت بھی چلتی تھی۔ تو عجیب شرم و حیا کا جو معیار تھا کافی گرا ہوا تھا۔ پھر شراب بہت عام تھی، ایک ایک کے گھر میں پرانی شراب، جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا معزز سمجھا جاتا۔ جوے کا بڑا چلن تھا، جہاں ایک طرف تو غریبی حد سے زیادہ تھی، پھر ذرا پیسہ آیا تو جوے میں اڑاتے تھے، بڑا جوے کا رواج تھا۔ ظلم کرنا بہت طبیعت میں عام تھا، مرد عورتوں پہ ظلم کرتے تھے، باپ بیٹیوں پہ ظلم کرتے تھے، جانوروں پہ ظلم کرتے تھے، طبیعتوں میں بڑی سختی تھی، ظالمانہ طبیعتیں تھیں، ماحول ایسا بنا ہوا تھا۔ بہرحال ایسی برائیاں عام تھیں، ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے بس چند سال کام کیا، مکے کے 10 سال میں تو آپ کو جینے نہیں دیا گیا، بہت ہی سختیاں تھیں، ذرا سکون سے بیٹھ کے کام کرنے کا موقع، سکون سے تو نہیں جب مدینے میں ملا، باضابطہ جہاں آپ کا تھوڑا علاقے پہ کنٹرول تھا، محفلیں لگ سکتی تھیں، وہ مدینے میں کام کیا حضور نے، 10 سال کام کیا، اس 10 سال میں پوری قوم کو چینج کر دیا حضور نے، تبدیل کر دیا ان کی سوچ کو، ان کے جذبات کو، ان کے کیریکٹر کو، جو اتنے بے حیا تھے، حیا نام کو نہیں تھا، حضور کی محفلوں میں بیٹھ کے عربوں میں اتنی حیا آ گئی کہ آ کے حضور سے پوچھتے تھے کہ کیا کریں، ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے ہم کو، ہم کو یہ خیال ہوتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں ہم کپڑا کیسے کھولیں اپنا، اب تنہائی میں شرم والے ہو گئے، پہلے مجمع میں شرم نہیں تھی، پہلے سخت ظالم تھے، اب اتنے رحم دل ہو گئے کہ پیر کے نیچے چونٹی بھی آئی تو اس پہ دکھ ہوتا تھا، لوگوں کے دکھ درد پہ، لوگوں کی تکلیفوں پہ اپنی جان دے دینے والے ہو گئے، سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اتنے حساس ہو گئے۔ تو ہر اعتبار سے ایسے تبدیل ہوئے حضور کے زمانے میں لوگ، انتہائی اعلیٰ اخلاق ہو گئے، کایا پلٹ ہو گئی ان کی، خدا پرست ہو گئے، پہلے خدا نام ہی نہیں تھی ان کی، مشرک تھے، ہر وقت اللہ کو منانے کی فکر، آخرت کی فکر بچے بڑے کے اندر آ گئی تھی کہ مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، ہمیشہ آخرت کے دن سے ڈرنے والے بن گئے۔ تہذیب بھی بہت اونچی آ گئی، گفتگو میں احتیاط، رہن سہن میں باریکی، اعلیٰ درجے کی تہذیب اخلاق، ہمدردی، انصاف کے بھی ایسے ایسے واقعات ہیں صحابہ کے، باریک باریک چیز میں انصاف، اور یہ بڑی ہمدردی، دنیا میں اب قیامت تک اس سے مثال نہیں پیش کر سکتے صحابہ کے جو اخلاق تھے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، تھوڑی سی مدت میں آپ کو اس زمانے کے جو 2 سپر پاورز تھے، روم اور ایران، وہ پورے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ کل تک جو صحابہ مطلب جب اسلام نہیں آیا تھا تو کیڑے مکوڑے کھاتے تھے، آج جو ہے محلوں کے سونے چاندی کے مالک ہو گئے، دولت کا دریا بہنے لگا، لیکن اس کے باوجود ان کی سادگی میں فرق نہیں آیا، ان کے اندر دنیا داری نہیں آئی، ان کے اندر جو ہے دھاندلی نہیں آئی، ایسے ایسے واقعات ہیں ایمانداری سے کہ دنیا سے بے تعلقی کے، اللہ کی طرف رجوع کے، کہ ساری دنیا ہاتھ میں تھوڑی سی مدت میں آنے کے باوجود بھی وہ خدا پرست بنے رہے۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں اس کی تفصیلات ہسٹری میں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہسٹری میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس پہ ہے کہ کس طرح کی زبردست تبدیلی عربوں میں آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ کتنے سال میں آئی صاحب؟ 10 سال میں آئی، مدینے کے 10 سال، بعض وقت 10 سال تو بعض بڑی عمارتیں بننے میں لگ جاتے ہیں، یہاں 10 سال میں پوری قوم بن گئی، جو بھیڑیے تھے، جو حیوان جیسے ہو گئے تھے، وہ ایسے ہو گئے کہ فرشتے ان کو دیکھ کے شرمائے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان وہ ہیں کہ فرشتے ان کو دیکھ کے شرماتے، اتنی حیا تھی حضرت عثمان کے اندر۔ تو یہ جو تبدیلی آئی اس کا انکار اسلام کا سخت سے سخت دشمن نہیں کر سکتا جو بھی ہسٹری سے واقف ہے، اور ہسٹری آپ کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، پڑھو آپ، ہسٹری سب کی چیز ہے، کسی ایک نے لکھی ہوئی نہیں ہے اس کو۔ تو اسلام کا سخت سے سخت دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا چینج تھا۔ اب اگر یہ اللہ کے رسول نہیں ہوتے تو اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ سکتی تھی؟ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ انسان کتنی اونچائی پہ جا سکتا ہے اخلاق میں، ویسے حضور کی زندگی میں صحابہ ویسے بن گئے، اللہ کو دکھانا تھا تو اللہ نے اپنی مدد سے وہ تبدیلی کی، غیر رسول جو رسول نہ ہو وہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا، اتنی کم مدت میں اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو اتنا زبردست بدل دینا یہ اللہ کا کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ اب اگر دنیا کا کوئی آدمی کہتا ہے نہیں یہ بالکل نیچرل ہے، یہ فطری ہے، اس کے اسباب کوئی بھی کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے بسم اللہ آپ کیجئے، بڑے سے بڑے دنیا کے عقل مند کو لیجئے جس کے پاس لکھنے کی بھی بہت صلاحیت ہے، علم کی بھی صلاحیت ہے، پبلک میں اس کی پہنچ بھی ہے، اس سے بولیے کہ ٹھیک ہے اب آپ بدل کے بتائیے، آپ دنیا کو، آپ ایک قوم بنا کے بتائیے، بگڑی ہوئی قوم کو اچھا بنا کے بتائیے، قوم نہیں آپ ایک شہر بدل کے بتائیے، ایک شہر کے لوگوں کو، شہر بھی نہیں آپ صرف ایک محلہ بدل کے بتائیے، محلہ نہیں آپ صرف ایک گلی بدل کے بتائیے، انتہائی، حالانکہ آپ لیجئے جس کو جس کو تائید میں لینا ہو ساتھ میں لینا ہو، جب انسان سے ہو سکتا ہے تو آپ بھی انسان ہیں، تبدیلی کر کے بتائیے، اس کے واسطے آپ میڈیا کو استعمال کیجئے، اس کے واسطے آپ پیسے کو استعمال کیجئے، آپ اس کو سائیکالوجل کے پوائنٹس استعمال کیجئے، آپ ذرا ایک بستی کو بدل کے بتائیے، جو صحابہ نے حضور نے قوم کو بدلا تھا، آپ ایک بستی کو بدل کے بتائیے۔ تو حضور نے جو انقلاب لایا، جتنی زبردست تبدیلی اخلاقی انسانوں میں پیدا کی، وہ معجزہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ حضور عام انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، اور آپ نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی طاقت سے کیا ہے۔ شروع میں جو علی گڑھ یونیورسٹی جب چلی تھی تو یورپ کے اثر سے جو ہے لوگوں نے معجزات کا انکار کرنا شروع کیا تھا، سر سید احمد خان صاحب نے بھی جو ہے معجزات کا انکار کیا، اس کی ایسی تعویل کی جیسے وہ کوئی عام واقعہ تھا، کوئی معجزہ نہیں تھا، بہت بڑا فتنہ تھا، جو بھی وہاں پڑھ کے نکلتے تھے معجزات کا انکار، نہیں جو کچھ جو ہے حضور سے ہوا وہ نارمل چیز ہے، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا، نیچر کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، نیچر اپنی فطرت بدل نہیں سکتا، تو ان کو بولتے تھے نیچر ہی۔ یہ تو اچھا ہوا سر سید احمد خان کی نیت میں چونکہ اخلاص تھا، قوم کی خدمت کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی غلط باتیں پھیلی نہیں، ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی، گمراہی پھیلی نہیں ان کے ذریعے سے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ لکھا بولا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، اور ان کی اچھی چیز چلی، قوم کی خدمت میں جو انہوں نے یونیورسٹی لگائی اس کا فیض چلا، کیوں؟ ان کے اندر حضور کی محبت تھی، اخلاص تھا، تو غلطی ان کی پھیلی نہیں، ورنہ ان کے ذریعے سے ایک بڑا فتنہ جو پھیلا تھا کہ بھائی چونکہ سائنس کا نیا نیا دنیا کے اندر غلبہ ہوا تھا، تو لوگ سائنس کے اتنے دیوانے تھے کہ بولتے تھے کہ نیچر کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، سائنٹیفک اصولوں کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو اسی زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایک پرچے کا بڑا بول بالا تھا، نیاز فتح پوری ایک شخص تھے، زبردست ان کی زبان تھی، نگار ان کا پرچہ بہت مقبول تھا۔ تو وہ بھی اسی فکر کے آدمی تھے کہ معجزات سب لوگ مانتے ہیں، معجزات کچھ نہیں ہے، سب نارمل تھا۔ تو ایک جو ہے سیدھے سادھے مولانا جو ہے، انہوں نے سوچا کہ ذرا ان کی عقل ٹھیک کریں گے۔ تو ان کا سفر ہوا، لکھنؤ میں رہتے تھے وہ، ان کا آفس جو تھا نیاز فتح پوری کا لکھنؤ میں تھا۔ یہ مولانا تھوڑی دیر کے لیے وہاں، ٹرین رکی ان کی چند گھنٹوں کے لیے، لیٹ تھی، تو ان کے آفس پہنچ گئے اور جا کے ان سے ملا کہ آپ کا نگار میں پڑھتا ہوں، پورے ہندوستان میں مقبول تھا رسالہ، تو میں آپ سے جو ہے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بیٹھ گئے، بولے کہ مولانا، اب انہوں نے کہا نیاز کے، دیکھیے آپ کا پورے ہندوستان میں لوگ چاہنے والے اتنے ہیں، پورے ہندوستان میں رسالہ آپ کا چلتا ہے، اور آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، اور آپ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، دیکھیے اس وقت لکھنؤ کے کیا حالات ہیں۔ تو انہوں نے ذرا ایک نقشہ کھینچا، لکھنؤ میں جو بھی بے حیائی ہے، جو بھی لوگوں میں برائیاں ہیں سوسائٹی میں، ایک نقشہ کھینچ کے کہا کہ آئیے نیاز صاحب، آپ اور ہم مل کے لکھنؤ کو بدل دیں گے۔ تو ہنسے مسکرائے، مولوی صاحب یہ آپ کا خواب و خیال ہے، آپ بھولے بھالے آدمی ہو، یہ لکھنؤ کو بدل سکتے ہیں ہم؟ نہیں بدل سکتے ہم، یہ برائیاں لوگ نہیں۔ پھر آپ کے پاس تو یہ قابلیت ہے، اور انہوں نقش یاد کے اندر تو یہ قابلیت ہے، یہ قابلیت ہے، پورے ہندوستان بھر میں آپ کا جو ہے طوطی بول رہا ہے، آپ کھڑے ہوں گے تو نہیں ہوگا کیا؟ اور پھر آپ کے پورے سب لوگوں کو لے لیں گے، سب مل کے محنت کریں گے۔ تو پھر وہ زور سے ہنسے کہ مولوی صاحب، آپ تو بہت ہی بھولے لگتے، کہاں ہم بدل سکتے ہیں؟ ہم تو ایک گلی کو نہیں بدل سکتے، آپ اس دنیا کو نہیں پہچانتے، لوگوں کی برائی کو نہیں پہچانتے، نہیں چینج کر سکتے ہم۔ انہوں نے بہت ابھارا، انہوں نے ہر بار ہاتھ اٹھا دیا۔ تو یہ جو دیہاتی مولانا تھے، انہوں نے کہا کہ بس میں یہی آپ کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ اسی کی دلیل ہے۔ آپ ایک شہر لکھنؤ کو نہیں بدل سکتے، اس کی ایک گلی کو نہیں بدل سکتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو بدل کے بتا دیا۔ آپ جب سے بول رہے تھے کوئی انسان نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں، اس سے معلوم ہوا وہ عام انسان نہیں تھے، نبی تھے، بس یہی سمجھانے کے لیے آیا تھا میں، السلام علیکم، نکل گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو زبردست تبدیلی دنیا میں آئی، وہ زندہ معجزہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے اتنے انسانوں کو بدل سکے۔ اور پھر سلسلہ چلا ایک ہدایت کا آپ کے ذریعے سے، بعد میں بھی کروڑوں انسان پیدا ہوئے سب ملا کے حضور کی تعلیمات سے، تو یہ نبی تھے تبھی ممکن ہوا۔ اور ایک چیز بھی، جو علمی ذوق والوں کے واسطے، سمجھدار لوگوں کے واسطے، کہ یہ نبی ہی ہیں، جاننے کے لیے حضور کی دعائیں، حضور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے راتوں میں مختلف حالات میں جو اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اچھی ماشاءاللہ موٹی موٹی کتابیں ہیں، حضور کی دعائیں صحابہ نے خوب یاد رکھی اور بعد میں ہم تک پہنچی۔ ان دعاؤں پہ آپ غور کیجئے، ان دعاؤں میں کیسے اللہ کے سامنے تڑپتے تھے، کیسے کیسے الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، کیسے کیسے اللہ کو مناتے تھے، کیسے کیسے انسانوں کی ضروریات پیش کرتے تھے، اور کس موقع پر کیسی اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، کس موقع پر کیسے عاجزی کرنا چاہیے۔ اس حساب سے جب آپ غور کریں گے حضور کی دعاؤں پہ، تو یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو انسانوں کو بھی بہت گہرائی سے جانتا ہے، اللہ کو بھی بہت گہرائی سے جانتا ہے، اور جس کے اندر بہت ادب ہے، جس کا دل بہت روشن ہے، جس کا دل بہت پاک باز ہے، جس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، ایسا ہی شخص تنہائیوں میں ان الفاظ میں اپنے رب کے سامنے تڑپ سکتا ہے۔ تو حضور کی دعائیں بتاتی ہیں کہ خدا کی، اللہ، آپ جو ہے جھوٹے نہیں تھے، جھوٹے سے ایسی دعائیں نہیں نکل سکتی۔ زندگی بھر جھوٹ بول کے کاروبار چلا رہا کوئی آدمی، نبی ہو کے، نبی ہے نہیں، نبی بول رہا ہے، سب کو بیوقوف بنا رہا، تو کتا کھوٹ ہے اس کے اندر، ویسے کھوٹ والے کی ایسی دعائیں کہاں ہو سکتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ایسے ایسے الفاظ ہیں، بعض علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے وہ حضور کی دعا رکھ دیتے، دیکھو یہ دعائیں وہ کرتے تھے۔ ان دعاؤں پہ غور کرو، پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی، مکار آدمی ایسی دعا نہیں کر سکتا، ایسے اس کے دل کی طلب نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ آدمی غور کرے، کوئی بھی انصاف کے ساتھ، ہندو ہو یا مسلم ہو، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، تو آپ کی زندگی کی ہر ادا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ نہیں، آپ کی راتیں معجزہ، آپ کے دن معجزہ، آپ کا گھر والوں کے ساتھ رہنا، ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ ایک نبی ہی ایسا رہ سکتا ہے۔ مگر انصاف پسند ہو آدمی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نبی ہی کی زندگی ہے۔ مولانا عاقل صاحب کا شعر مشہور ہے، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہیں سراپا رسول خدا معجزہ، سر سے پیر تک معجزہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو ایسے اخلاق۔ اور ایک جو ہے رسالت میں جو سمجھنے کا نقطہ ہے کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو نبی مان لیا تو پھر اس کی ہر بات آنکھ بند کر کے ماننا ضروری ہے، یہ ہے نبی کا مقام۔ اس پوائنٹ کو آج کل کے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھے ہوئے، یونیورسٹیز میں، یہاں وہاں کالجز میں، مسلم ملکوں میں کالجز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ ایک طرف حضور کو نبی بھی مانتے رہتے ہیں، دوسرے جو ہے مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں اپنی محفل میں، حدیثوں پہ اعتراضات، اسلام کے احکام پہ اعتراضات، پھر بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، بولتے ہیں میں حضور کو اللہ کا نبی ہی مانتا ہوں کہتے ہیں، پھر حضور کی تعلیمات میں عقل سے عیب نکالتے رہتے ہیں، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے کسی کو نبی مان لیا تو پھر اس کی ہر بات کو ماننا ہے، 100% ہر بات کو ماننا ضروری ہے، اسی کو کہتے ہیں نبی کو ماننا۔ کسی کو نبی ماننا الگ ہے، کسی کو ڈاکٹر صاحب ماننا الگ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ حکیم ہیں، ماننا الگ ہے۔ اس لیے کہ حکیم جو کچھ بولتا ہے ایک فن سے بولتا ہے، ڈاکٹر جو بولتا ہے وہ ایک فن ہے، اور ایک فن والوں میں کئی کئی رائے ہوتی ہے، آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے یہ ہے مگر فلاں ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے، اس لیے میں آپ کی نہیں مانتا۔ ایک ہی ٹاپک پہ الگ الگ ڈاکٹروں کی رائے الگ ہو سکتی ہے، فن میں ایک سے بڑھ کے ایک ماہر ہوتا ہے، اس لیے کسی کو کسی فن کا ماہر مان کر اس کی کسی بات کا انکار کر سکتے ہیں، ہم آپ ڈاکٹر ہیں مگر آپ کی فلاں بات ہم نہیں مانتے۔ تو کسی کو کوئی اور عہدے پہ ماننا، کوئی فن کا ماہر ماننا الگ ہے، ہم اس کو ڈاکٹر مانتے ہوئے بھی اس کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نبی کا ماننا الگ ہے۔ نبی کو نبی مان لینے کے بعد کسی ایک بات میں بھی ہم یہ نہیں بول سکتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بات آپ کی صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جیسے ہی نبی مانا تو کیا مانا آپ نے؟ آپ نے نبی یہ مانا کہ یہ نبی جو بھی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، یا یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایتیں اور یہ احکام دے رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، آسمان سے ان کے پاس علم آ رہا ہے، یہ اللہ کی باتیں دوسروں کو سنا رہے ہیں۔ تو جب نبی کی ہر بات اس کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، تو اب وہاں کیوں کیسے بول سکتے ہیں آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے شبہ ہو رہا ہے، اللہ کی بات میں شبہ کریں گے؟ تو سامنے والے کو نبی مانتے ہی ہم نے یہ مان لیا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات اب اس کی نہیں ہے، وہ اللہ کی بات، اور اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے۔ تو کسی کو جب ہم نے رسول مان لیا، اللہ کا رسول ہے، تو مطلب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ جھوٹا انسان نہیں ہے، وہ مکار انسان نہیں ہے، یہ کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کہ کچھ ایسے لوگ یورپ میں نکلے، انہوں نے نبیوں کے بارے میں کہا کہ ان کی وحی کیا ہے، وہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے نفسیاتی، وہ ایک کیفیت میں بولتے ہیں، اس کو وحی سمجھتے ہیں، اس طرح لوگوں نے شبہ نکالے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر کسی کو نبی مان لیا تو مطلب ہے کہ ہم مان لیا کہ وہ نہ مکار ہے، نہ دھوکے باز ہے، نہ جھوٹا ہے، نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، نہ خود بھی کوئی دھوکا کھایا ہوا نہیں ہے، بلکہ پکا اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اس کے پاس جو بھی علم آ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جب یہ بات مان لی آپ نے، تو اب اس بنیاد پہ کہ ان کی فلاں بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، فلاں بات حالات کے مطابق نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی فلاسفی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ سمجھ کے آپ انکار کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں رہے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو تو ایک طرف رسول ماننا پھر اس کی بات کے اوپر بحث کرنا یہ احمقانہ بات ہے، یہ جاہلانہ بات ہے، جو کتنے پروفیسرز کرتے ہیں، کتنے لیکچررز کرتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے والے کرتے رہتے ہیں، مسلمان ہوئی وہ بولتے رہتے ہیں، اسلام پہ اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، جم کے بحث بھی کرتے رہتے ہیں، احمق ہے۔ آپ پہلے یہ تحقیق کیجئے رسول ہے یا نہیں ہے، وہاں تو تحقیق کیجئے، ہزار طریقے سے چیک کیجئے رسول ہے کہ نہیں۔ لیکن جب رسول مان لیا تو اب پھر رسول کی کسی بات میں بحث نہیں، رسول کی کسی بات میں اب شک شبے کی اجازت نہیں، عقل کے خلاف ہے۔ ڈائریکٹ انکار کر دینا یہ تو پھر بھی سیدھی بات ہے، مان کر رسول پھر اس کی بات میں شک کرنا بالکل ٹیڑھی بات ہے، عقل سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ہاں رسول کو ہم رسول ماننے کے بعد رسول کی ہر بات کو دل سے سچا مان رہے ہیں، سچا ماننے کے بعد پھر اپنے مزید اطمینان کے لیے حضور کی بتائی ہوئی کسی حکم کی گہرائی میں جا رہے ہیں، اس کی فلسفی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سائنس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا اطمینان مزید بڑھانے کے لیے تو اس کی بالکل گنجائش ہے۔ اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں اس نیت سے بحث کرنا کہ اس کی گہرائی معلوم ہو جائے یہ غلط نہیں ہے، لیکن مجھے پہلے سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا، یہ بالکل الٹی کوپڑی کی بات ہے، غلط بات ہے۔ مان لینے کے بعد ہر بات کو پھر حکمت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، قابل لوگوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اسلام کی گہرائی جاننے کے لیے ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے۔ یہ جب کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی باتیں عقل کے خلاف ہیں اس واسطے بول رہے ہیں کہ سمجھ میں بھی نہیں آیا تو مان لو، ایسا نہیں ہے۔ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اس میں سے کوئی ایک بات بھی عقل کے خلاف نہیں، کوئی ایک بات بھی فطرت کے خلاف نہیں ہے، سب عقل کے مطابق ہے۔ لیکن کیا سب لوگوں کے پاس اسٹینڈرڈ عقل ہے؟ کیا سب کی عقل ایک لیول کی ہے؟ سب کی سمجھ ایک لیول کی ہے؟ آخری درجے کی عقل ہم کس کو مانیں گے؟ ہم لوگوں کے پاس جو عقلیں ہیں یہ عقلوں کی پہنچ پرواز اتنی کمزور ہے ہماری عقل کہ آج جو مائکرو اسکوپ دنیا کے اندر عام ہو گیا، خوردبین باریک چیزوں کو بھی دیکھنے کا، جو ایک ایک چیز کو ہزار گنا دس ہزار گنا کر کے بڑھا کے بتاتی ہے مائکرو اسکوپ، یہ زمانہ آنے سے پہلے اگر خوردبین نہیں ہوتی اور لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ پانی کے ایک ایک قطرے کے اندر ہزاروں کیڑے ہیں تو کیا بولتا تھا؟ گپ ہے، بیوقوف کہاں ہیں، دیکھو بولتا تھا، دیکھو گلاس میں گھر گھر کے دیکھو کہاں ہیں کیڑے، بولتا تھا، عقل کو سمجھ میں نہیں آتے تھے کیڑے۔ اب مائکرو اسکوپ لگانے کے بعد او ہو سب نظر آ رہے ہیں، جراثیم نظر آ رہے ہیں، دہی کے اندر تو اتنے کیڑے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھ کے کھایا جائے۔ تو جو عقل اتنی کمزور ہے کہ مائکرو اسکوپ کے بغیر صحیح کام نہیں کر سکتی تھی، اور آج ماشاء اللہ سب ہوائی جہاز سے اڑ رہے ہیں، عمروں کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، سب ہوائی جہاز دیکھے ہوئے ہیں۔ آج سے اگر 200-300 سال پہلے اگر بولا جاتا کہ یہ جو ہے مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو ایک ڈبے میں بٹھا کے ڈبہ اڑا سکتے ہیں، بولے تو پاگل ہوا ہوگا، اتنے لوگوں کو ہوا میں کیسا اڑائیں گے؟ اب ویسے ہوائی جہاز بنے ہوں، لیکن اس زمانے کی عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں بنا ہوا۔ تو انسان کی عقل اتنی کمزور ہے کہ دنیا میں ہی آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ وقت سے پہلے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسول تو دنیا ختم ہونے کے بعد کی باتیں بتاتے ہیں، وہ یہ عقل سے کیسے چیک کریں گے؟ اتنی کمزور عقل سے رسول کی باتوں کو چیک کرنا، عقل کے ترازو پہ تولنا، بولنا کہ سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، سمجھ میں نہیں آئے، تیری عقل کیا ہے؟ عقل بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو اس وجہ سے عقل کی بنیاد پہ رسول پہ اعتراضات کرنا بیوقوفی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہی وہ چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں کہا گیا کہ نبی کی ہر بات ماننا ضروری ہے، فلا وربک لا یؤمنون، بالکل نہیں، تمہارے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ تمہارے بیچ میں جو بھی اختلاف ہو رسول جو فیصلہ دے وہ مان لو۔ سورہ نساء میں فرمایا اور ایک جگہ سورہ احزاب میں فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی بات کر دیں، تو اب کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس میں شک کرے، کوئی اختیار کرے کہ ہاں یہ رسول کی یہ بات تو میں لے لیتا ہوں، یہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ رسول کی بتائی ہوئی 99 باتیں مانتے ہیں، صرف ایک بات نہیں مانتے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ مسلمان نہیں ہیں. فلا ربک لا یؤمنون، مسلمان نہیں. رسول کی ہر بات ماننا. اب اس زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں منکرین حدیث، یہ بنجارہ ہلز وغیرہ ادھر علاقے میں یہ فتنہ پھیلا، یہ ہمارے یہ علاقے میں بھی کچھ لوگ ہیں اور آگے منکرین حدیث. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دین اسلام میں قرآن ہی ماننا کافی ہے، حدیث کو ماننا ضروری نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں، وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں نہ ماننا ضروری ہے نہ عمل کرنا ضروری ہے، صرف قرآن کو آدمی مان لے تو کافی ہے. اور وہ اپنا نام رکھتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، بولتے ہیں اہل قرآن، بڑا پیارا نام قرآن والے. حالانکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ حدیث کوئی ضرورت نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، نہ ماننا ضروری نہ عمل کرنا. تو اصل میں کیا ہے، ان لوگوں سے غلطی کیا ہو رہی ہے، نبی کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے. نبی کو سمجھ رہے ہیں پوسٹ مین کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ پوسٹ مین کا کام کیا ہے، جو خط آیا لانا پہنچا دا، اس خط میں کیا ہے وہ پوسٹ مین کو پتا نہیں، اس خط میں کچھ دخل بھی نہیں دے سکتا، بس جو خط ہے لا کے پوسٹ مین پہنچا دیتا ہے، جو بھی آپ کا پارسل ہے لا کے پہنچا دیتا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قرآن پہنچا دینا نبی کا کام ہے، الگ سے کچھ سمجھانا، کچھ بتانا، قرآن کی کسی چیز کی تشریح کرنا، یہ کچھ بھی رسول کا کام نہیں سمجھ رہے. تو پوسٹ مین کی طرح سے وہ رسول کو سمجھ رہے ہیں، حالانکہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اور نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی اللہ کے احکام بتانے میں اور دین کے اصول بتانے میں اللہ کا نائب ہوتا ہے. قرآن کے اندر جو احکام نہیں ہیں ان کے بتانے کا وہ حقدار ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے، جو تفصیل نہیں، اللہ کا نائب ہے وہ. قرآن بھی پہنچائے گا، قرآن میں جو مختصر بات ہے اس کی تفصیل بھی رسول کرے گا اور تفصیلی احکام بھی دے گا، نائب ہے اللہ کا. ایسے ہی قرآن جو ہے آپ غور کریں گے تو اس میں ایمان کے صرف اصول ہیں، اس میں پورے احکام کی شکل اس میں نہیں ہے، صرف اصول ہے، ساری جڑیں ہیں اس میں، عمل کی شکل کیا ہے قرآن میں نہیں ہے. یہ آپ کا کام تھا کہ قرآن کے اصول کے مطابق تفصیلی احکام دینا، یہ حضور کا کام تھا. جیسے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ پر ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اللہ اکبر کر کے تکبیر باندھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر ضمِ سورہ کرنا ہے، یہ کہیں بھی پورے قرآن میں التحیات پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، ایک جگہ بھی نہیں. اب صرف قرآن کو ہم مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھو اتنا ہی ہے، طریقہ نہیں اس میں، تفصیلی احکام نہیں ہے. ایسے ہی کھانے پینے کے بارے میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے قرآن میں بہت مختصر بیان ہے. قرآن میں یہ ملتا کتا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، قرآن خاموش ہے. کیڑے مکوڑے کھا سکتے نہیں کھا سکتے، اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں، بس اتنا بتا کے اللہ نے چھوڑ دیا. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ نبی جو ہے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے گا اور جو ناپاک چیزیں ہیں غلط چیزیں ان کو حرام قرار دے گا، یہ نبی کا مقام بتا کے چھوڑ دیا گیا ہے. اب پوری تفصیل وہ حضور بتاتے ہیں. تو حضور نے جو تفصیلی احکام دیے ہیں وہ اللہ کی وحی سے دیے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے علم سے دیے ہیں، اور حضور کی بتائی ہوئی تفصیل سے ہی ایک پوری اسلام کی تصویر بنتی ہے، اسلامی احکام کی صورت سامنے آتی ہے. اور خود قرآن میں نبی کو آپ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، خود قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی جو آتے ہیں ان کے کام تین کام ہیں، ایک تو قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرے قرآن کی تعلیم دینا، اور حکمت کو سمجھانا. تو قرآن خود کہتا ہے کہ نبی اور بھی علم دے گا آپ کو، وہ سمجھائے گا، قرآن کی اصولوں کی تشریح کرے گا. ایسے سورہ نحل میں ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے رسول ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کی طرف جو قرآن اتارا گیا ہے اس کی آپ تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں. تو اگر آپ نبی کو قرآن کو مان کر حدیث کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ قرآن کی اس آیت کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ نبی کا کام تشریح کرنا ہے احکام کی، آپ تشریح کو نہیں مان رہے ہیں. تو آپ قرآن کا نام لے رہے ہیں قرآن کو بھی نہیں مان رہے. تو یہ لوگ جو ہے اس آیت کا, اگر ایسے ہی بھیجنا ہوتا رسول کا کچھ کام ہی نہیں ہوتا, تو اگر ڈائریکٹ قرآن کو اللہ تعالیٰ کعبے کے اوپر اتار دیتے تو مکے کے لوگ زیادہ مرعوب ہو جاتے تھے, زیادہ جلدی آگے بڑھ کے قبول کر لیتے تھے. نبی پہ کیوں اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں؟ اس لیے اتارا کہ نبی تشریح کرے گا, نبی وضاحت کرے گا, نبی عمل کر کے نمونہ بن کے بتائے گا کہ اللہ کے حکم پہ ایسے چلیں. آپ کہہ رہے ہم صرف قرآن کو لیں گے, نبی کو نہیں لیں گے, نبی کی باتوں کو نہیں لیں گے. تو یہ لوگ جو قرآن کا مقدس نام لے کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں, انہوں نے نبوت کا مقام نہیں سمجھا ہے. اب ایسے لوگوں کی باتیں کن کو پسند آتی ہے؟ جو شریعت پہ چلنا نہیں چاہتے مگر پھر بھی مسلمان رہنا چاہتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم رسول کو مانتے, ہم مسلمان ہیں مگر شریعت کو جو جمعہ مانیں گے جو جیا جمعہ نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں کو یہ منکرین حدیث کی بات بہت پسند آتی ہے. کیوں؟ حدیث کا جب انکار کر دے تو پھر آدمی جیسا چاہے جی سکتا ہے, قرآن کی کسی بھی آیت کا کیا بھی مطلب لے سکتا ہے, آوارگی کا راستہ کھل جاتا ہے, آزادی کا راستہ کھل جاتا ہے. بہرحال جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے, گویا یہ ایسا فتنہ ہے جو اسلام کو ختم کر دے گا, اسلام کی جو تشریح ہے اس کو ختم کر دے گا. اور بھی ایک پوائنٹ ہے انشاءاللہ اگلے اس میں بیان کیا جائے گا. تو میرے بھائیو یہ عقائد کو سمجھنا ضروری ہے, اتنا اچھا سمجھیں کہ دل مطمئن ہو جائے, پھر انشاءاللہ دین پہ چلنے میں اس میں مدد ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح عقائد پہ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.